الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فانقلبوا بنعمة من الله اور پھر لوٹے مسلمان نعمت من اللہ اللہ کے احسان اس کی نعمتوں کے ساتھ وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ لم يمسسهم سوء اور ان کو نہ پہنچی کوئی برائی. قرآن پاک کی اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ بڑا ہی گہرا ربط ہے. پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے جمع ہو گئے, نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا جنگ احد کے فوراً بعد ایک دن بعد کہ ہم واپس پیچھے جائیں گے ان کافروں کے, اور یہ پیچھے جانا جو تھا اس نے روب ڈال دیا کافروں پر اور کافر پھر لوٹ گئے مکہ کی طرف. انہوں نے اپنے جو مدینہ منورہ پہ جو چڑھائی کرنی تھی, اٹیک کرنا تھا, اس کا جو ان کا پروگرام تھا, پلان تھا, انہوں نے اس پلان کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیں یہ جو انہوں نے ہمت کی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی, اس زخم کے اندر تکلیفوں کے اندر پھر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا اپنے گھروں کی طرف اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, اس کے فضل کے ساتھ. یعنی اب ان کے ساتھ کوئی ان کو لڑنا بھی نہ پڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا بھی عطا فرما دی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور عافیت کے ساتھ وہ واپس لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يمسسهم سوء, کوئی برائی ان کو نہ پہنچی. یہ جو جنگ و جدال ہے یہ دل میں تو یہی آتا نا کہ یہ ایک بری سی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بری سی چیز کہا کہ نہیں لڑنا نہیں پڑا اور جنگ و جدال کے بغیر جو ہے یہ آ گئے واپس. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر روب ڈال دیا, اللہ کی خاص مدد نازل ہو گئی. اور یہ جو روب ہے یہ مسلمان کا روب جو ہے وہ کافر پہ پڑ جاتا ہے جب مسلمان دین پر عمل کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے روب کی مسافت جو ہے وہ مجھ سے 2 مہینے پہلے کی ہے, یعنی میرا روب مجھ سے 2 مہینے آگے چلتا ہے. یعنی آپ کہیں پہنچتے ہیں آپ کا مبارک یہ جو روب اور دبدبہ جو ہے وہ 2 مہینے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روب کا فرمایا. تو ہر شخص جو دین پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, دوسروں کے دل میں اس کا ایک خوف, ایک ادب, ایک روب آ جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے 3 باتیں فرمائی ہیں اور فرمایا کہ یہ قرآن اور حدیث سے نکلی ہوئی باتوں کا نچوڑ ہے, بہت امپورٹنٹ قول ہے یہ مشائخ نے فرمایا. اور وہ قول یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو شخص اللہ سے جتنی محبت کرے گا مخلوق اس سے اتنی محبت کریں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی جتنی عبادت کرے گا مخلوق اس کی اتنی ہی عبادت, اس کی اتنی ہی خدمت کریں گے. اور تیسرا جو شخص اللہ سے جتنا ڈرے گا, اللہ کی نافرمانی کرتے وقت جتنا کانپے گا, جتنا وہ اس کے دل میں یہ خوف ہوگا, جو شخص اللہ سے جتنا خوف رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا روب لوگوں پہ اتنا ہی رکھیں گے. تو انسان جو گناہوں سے بچتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کا روب لوگوں پہ ہوتا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت نکل آئی, اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا کفار پہ. یہ جو روب ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کی مدد فرماتے ہیں. تاریخ اسلام میں اس روب کا ایک مشہور واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ کا. اسلام کی تاریخ جو 1400 سال گزرے ہیں, اس میں ایک وقت ہی آیا, ایک ہی وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کی کسی بھی جگہ پہ حکومت نہیں تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب تاتار کے لوگ, تاتارستان سے یہ چائنیز نسل کے لوگ تھے, یہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کرتے وقت سارے مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں, مسلمانوں کے جو ملک تھے, ان سب پہ قبضہ کر لیا. کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے بغداد پہ قبضہ کیا, اس دن انہوں نے ایک دن میں 200,000 لوگوں کو قتل کیا, 200,000 مسلمانوں کو شہید کیا. اور یہ اتنے روبر دبدبے والے تھے کہ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ ابھی وہ شہر میں پہنچتے نہیں تھے لڑنے کے لیے, مسلمان شہر چھوڑ کے چلے جاتے تھے, اتنے یہ روب والے تھے. تو پوری تاریخ اسلام میں 1500 سال میں ایک ہی یہ وقت آیا جب مسلمانوں کی حکومت کسی بھی زمین پہ نہیں تھی. یہ تاتاریوں کا معاملہ تھا, یہ تاتاریوں کا وقت تھا. حتیٰ کہ تاتاری اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ کئی مرتبہ یہ کسی شہر میں داخل ہو رہے ہوتے تو پہلے اعلان کر دیتے کہ جی ہم شہر میں آ رہے ہیں, مسلمانوں تم شہر چھوڑ دو. اور اللہ کی شان, سارے مسلمان شہر چھوڑ کے چلے جاتے, اپنا سب کچھ ان کو حوالے کر دیتے. تو اسی طرح تاتار جب اس اٹیک کی پوزیشن میں تھے, اس روب کے ساتھ جب آ رہے تھے, تو ایک شہر تھا دربند. اس دربند شہر سے باہر جب آئے تو جو تاتاری شہزادہ تھا اس نے اعلان کر دیا, اپنے لوگوں سے کہا, اپنے فوجیوں سے کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ ہم آ رہے ہیں, مسلمان شہر چھوڑ کے چلے جائیں. اور مسلمانوں پہ ان کا اتنا روب تھا, سارے شہر چھوڑ کے چلے گئے. ایک مسجد تھی, اس مسجد کے اندر حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے. انہوں نے تاتاری فوجیوں سے کہا جی میں نہیں جاتا, یہ مسجد ہے, میں مسجد میں رہتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مجھے یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا. ان تاتاریوں نے سمجھایا بھی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے قتل کر دیا جائے گا, آپ کو ان تاتاریوں کی طاقت کا نہیں پتا. اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا. تاتاری شہزادہ جب داخل ہوا دربند کے اندر, اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور بلا کے پوچھا, ہاں بھائی پورا شہر خالی ہو گیا؟ فوجیوں نے کہا کہ جی پورا شہر خالی تو ہو گیا ہے, بس ایک مسجد میں ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک خادم ہے, یہ دو ہیں. یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ جی میں نہیں جاؤں گا. تو شہزادے نے کہا کہ آپ نے اعلان نہیں کیا کہ جو نہیں جائے گا اس کو ہم مار دیں گے؟ اس نے کہا ہم نے اعلان کر دیا. اس نے کہا بوڑھا سا آدمی ہے, بات مان نہیں رہا ہے, ضد کر رہا ہے, اور کہتا ہے جی مسجد اللہ کا گھر ہے, میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, کسی طرح شہزادے کے گھر میں نہیں بیٹھا ہوں. شہزادے کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا اچھا اس بوڑھے کو بلاؤ یہاں, اور اس کے ہاتھوں میں پیروں میں چینز ڈالنا, ان کو بیڑیوں میں ڈال جکڑ کے لے کے آؤ. چنانچہ فوج کے لوگ گئے وہاں, جا کے حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بھی انہیں ہتھکڑیاں لگا دی, پیروں میں بھی ہتھکڑیاں لگا دی, اور ان چینز میں ڈال کے اور ان کو شہزادے کے سامنے پیش کیا. شہزادے نے کہا کہ ہاں بڑے میاں, تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی پتا تھا, تو آپ تم شہر چھوڑ کے کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے کہا میں شہر چھوڑ کے اس لیے نہیں گیا کہ میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, اور اللہ کے گھر میں اللہ کی حکمرانی ہوتی, تیری حکمرانی نہیں ہے. شہزادے کو بڑا غصہ, اس نے کہا اچھا یہ جو تمہیں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, یہ ہتھکڑیاں دیکھ نہیں رہے ہو کہ کس کی حکمرانی یہاں چلتی ہے؟ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں کیا ہیں؟ یہ انہوں نے کہا, اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے زور سے کہا اللہ. اصل یہ اللہ کہنا تھا کہ یہ ہتھکڑیاں جو ہیں یہ ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں, پیروں کی ہتھکڑیاں بھی گر گئیں, ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی گر گئیں. شہزادہ حیران ہو گیا, اتنا روب اس پہ آ گیا ان بزرگوں کا کہ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مسجد میں رہتے رہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. شہزادے کے دل میں آیا کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سے بڑا ویل کنیکٹڈ ہے, بڑا اس سے اللہ سے گہرا تعلق ہے, تو اس کو میں کچھ نہیں کہتا, یہ خاص آدمی ہے، یہ اللہ کا خاص آدمی ہے، شہزادے پہ رو آ گیا. حالانکہ وہ شہزادہ جو تہس نہس گردنے اڑاتا ہوا آ رہا تھا، شہروں کو قبضہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، یہاں آ کے اس پر رو آ گیا. یہ وہ روب ہوتا ہے جو نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل پہ ڈال دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری عزت ہو، اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بجا دیتے ہیں، عزتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ دربندی کا روب اس شہزادے پہ ڈال دیا. اتنا روب ہو گیا کہ ہر تھوڑے دن بعد یہ شہزادہ حضرت کی زیارت کے لیے آتا تھا اور ان سے دعاؤں کے لیے کہتا تھا، حالانکہ کافر تھا. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت نے اس کو ترغیب دی اور وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت، اگر میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، یا میں اپنے بادشاہ والد کو بتاؤں گا، یا اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا جو دوسرے شہزادے ہیں، وہ تو مجھے قتل کروا دیں گے. تو حضرت نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر کہا کہ دیکھو، میری بصیرت مجھے بتاتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم بادشاہ ہوگے، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہوگا. اس دن اپنا اسلام ظاہر کرنا، تب تمہیں کوئی مروانے والا نہیں ہوگا. اور اللہ کی شان، اللہ نے حضرت عبداللہ دربندی کی اس بات کو بھی صحیح کر دیا. اور ایک وقت واقعی آیا کہ یہ شہزادہ جو تھا بادشاہ بن گیا. جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اظہار کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میری فوج بھی اور تمام لوگ بھی مسلمان ہو جائیں. چنانچہ پورا ملک مسلمان ہوا اور ایک بار پھر مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ واپس زمین پر آ گئی. تو جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا روب دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے اقابل اسی طرح تھے. آج ہم کیونکہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے نیک ہوتے ہیں، اور اپنے جب انڈیویجول ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو ٹرو ڈر جو ہوتا ہے نا، ٹرو خوف، سچا خوف نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمارا روب دوسروں پہ نہیں ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد اس لیے کہا گیا کہ آپ کے زمانے میں اکبر کا زمانہ تھا، بادشاہ مغل بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا، اور اس نے دین الہی کے نام پر ایک دین جو ہے وہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کر لیا تھا، اور اس دین کے اندر سارے دینوں کو جمع کر کے اور ایک دین بنا دیا تھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بس ہندوستان میں کیونکہ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو سب کا ملا کے ایک ہی دین ہونا چاہیے. تو کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا بس سب اسی دین پر عمل کریں گے. تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ دین الہی صحیح نہیں. تو اکبر بادشاہ جو تھے، اس بادشاہ نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کروا دی اور بہت ہی سختیاں کی. اور تعظیمی سجدہ کہنے کے لیے کرتے تھے، تو حضرت مجدد نے تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دیا. تو بہت ہی اس کو غصہ آ گیا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ غریب سا آدمی مولوی یہ میرے خلاف فتوی دیتا. تو آپ نے جیل میں بند کروا دیا. اور اللہ کی شان، نیک بندہ، گناہوں سے بچنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں بھیجتا، اس کا روح ہوتا ہے. جیل کا جیلر تھا وہ بھی حضرت کا مرید ہو گیا، حضرت کو اس نے استاد بنا لیا. آہستہ آہستہ فوج کے بڑے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ ہونے لگے، حتیٰ کہ اکبر کی فوج کے جو سب سے بڑے جنرل تھے وہ سارے کے سارے بھی حضرت سے بیعت ہو گئے. اور پھر اکبر بادشاہ کو حضرت کو چھوڑنا پڑا اور اپنے اس دین الہی والی آئیڈیا کو واپس لینا پڑا. اکبر کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی حضرت کو قید کروا دیا. اور اللہ کی شان، اس کے زمانے کے بھی بڑے بڑے لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے، اللہ نے اتنا روب ڈال دیا کہ وہ حضرت سے تعلق انہوں نے قائم کیا، انہوں نے حضرت سے بیعت کی. حتیٰ کہ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں بھی ان کے پاس جاتا ہوں. بادشاہ نے بھی جب حضرت کی کچھ نصیحتیں سنی تو وہ بھی حضرت سے بیعت ہو گیا، اور اتنا حضرت پہ ڈیپینڈ ہو گیا کہ اپنی بادشاہت کا کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا. اللہ، یہ روب ہوتا ہے، یہ نیکی کا روب ہوتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا اس کا روب ڈال دیتے ہیں، ایسے اس کی زبان میں اثر ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی گزاری نہیں جاتی تھی حضرت کے بغیر بادشاہ کی، یہ ایسا وقت آ گیا۔ تو جس بندے نے جو واقعی اللہ کا خوف کرے گا، ظاہر باطن میں اللہ کی اطاعت کرے گا، لوگوں کے سامنے بھی اطاعت کرے گا، لوگوں کے پیچھے بھی اطاعت کرے گا، جیسے صحابہ کرام تھے، پھر اللہ تعالیٰ دوسروں پر روب ڈال دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے ملک کے بڑے بزرگ تھے، تاریخ اسلام میں بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جی میری فیور میں آپ یہ فتویٰ دے دیں، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، آپ فتویٰ دیں گے نا تو سارے آپ کی بات مانیں گے کہ میں ٹھیک ہوں فلاں معاملے میں۔ حضرت نے اس بات کی تحقیق کی تو محسوس ہوا کہ جی وہ بادشاہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے فتویٰ بادشاہ کے خلاف دے دیا۔ بادشاہ پڑا، بادشاہ نے کہا جس نے میری قدر بھی نہیں کی اس کو میرے دبدبے کا نہیں پتا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دوں گا، اس نے میری اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کیا، میرے خلاف فتویٰ۔ تو لوگوں کو جمع کیا کہ لوگ بھی دیکھیں کہ کیا حشر ہوتا ہے اس بندے کا جو میرے خلاف بات کرتا ہے۔ تاریخ بھی طے کر دی، جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی اپنی بیوی کو بتا دیا کہ بادشاہ نے ان کے خلاف میں نے فتویٰ دیا تو بادشاہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ بیوی بھی بہت روئی دھوئی، غم ہوا، آخر کو فوجی آئے اور لے کے چلے گئے حضرت کو۔ لوگ جمع ہیں اور بادشاہ چاہتا تھا کہ جی عبرت کا نشان بنے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے میرے خلاف فتویٰ دیا اس لیے میں نے آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈال رہا ہوں، میرے خلاف جو بھی کرے گا اس کا یہی انجام۔ اللہ کی شان، آپ نے ان کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا، شیر دیکھتا رہا اور سب محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ چنگھاڑے گا اور زور سے ان کو ایک ہی لقمے میں پورا ختم کر دے گا بھوکا جو ہے۔ اللہ کی شان، سب نے دیکھا کہ شیر جو ہے وہ آرام آرام سے چلتا ہوا آیا اور آ کر آپ کے سامنے بلی کی طرح بیٹھ گیا اور پھر آپ کے مبارک قدم کو بوسے دے رہا ہے، اپنی زبان لگا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مڑ کے اور بہت ہی ادب کے ساتھ باہر چلے گیا۔ اللہ اکبر! بادشاہ بھی حیران اور لوگ بھی حیران۔ بادشاہ مسلمان تھا، فوراً اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ واقعی اللہ والا ہے، میں بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں، واپس ہوں گا۔ اتنے بڑے اللہ والے کے ساتھ اشارت کیے، اس نے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، جمع غفیرے کے سامنے حضرت سے معافی مانگی، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ، یہ اللہ والوں کا روب ہوتا ہے، یہ گناہوں سے بچنے والوں کا روب ہوتا ہے، یہ خوف اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو سب کے سامنے جو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا، عبرت کا نشان بنانا چاہ رہا تھا بادشاہ، اس بادشاہ کو سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑا، سب کے سامنے معافی مانگی۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ان سے اب معافی نہیں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ میری نسلیں یاد کریں گے۔ اس نے اس سے بھی معافی مانگی، اللہ سے بھی مانگی، معافی مانگی، لوگوں سے بھی معافی مانگی۔ اللہ کی شان، حضرت کو بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچایا۔ بیوی دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میرے شوہر واپس آ گئے، او ہو، خوشی کی انتہا نہیں تھی، بہت ہی اللہ کا شکر بھی کیا۔ لوگ بھی آ گئے، رشتے دار بھی آ گئے، سارے ملنے والے آ گئے، سب جب چلے گئے، آخر میں میاں بیوی جب اکیلے ہوئے تو بیوی آخر بیوی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کا قصہ تو سب سنا رہے ہیں کہ جی شیر نے اس طرح آپ کے پیر پہ بوسہ دیا سارا کچھ، مگر آپ مجھے تو سچ سچ بتا سکتے ہیں جب شیر سامنے آیا ہوگا تو ڈرے تو خوب ہوں گے، تو جب شیر سامنے آیا تو کیا سوچ رہے تھے یہ بتا دے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں،
جب شیر سامنے آیا تو میرے ذہن میں یہ فکری مسئلہ آ رہا تھا کہ شیر آ رہا ہے اور یہ میرے پیروں کو اس طرح چاٹ رہا ہے، تو اس کا لعاب جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پتا نہیں، بیر باہر جا کے پیر دھونے پڑیں گے. اللہ اکبر. اتنا بھی خوف نہیں تھا اس شیر کا ان کے دل میں. یہ جب انسان اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی مخلوق کا ڈر ان کے دل سے نکال دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی پتا نہیں اس کا جو لعاب ہے یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، یہ مسئلے پہ غور کرنے لگا جب شیر سامنے آیا. یعنی یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے کھائے گا نہیں کھائے گا. تو یہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر روب ڈال دیتے ہیں، انسانوں پہ بھی ڈال دیتے ہیں اور جانوروں پہ بھی ڈال دیتے ہیں. اور یہی صحابہ کرام کی شان تھی کہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، یہ واپس لوٹے اللہ کے احسان کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، کیونکہ وہ تابے ہوئے اور تابے ہوئے اللہ کی مرضی کے. یہ اصل چیز ہے. ہم چاہتے ہیں جی بس میری ساری مرضی پوری ہو، شوہر بھی میری مانے، بچے بھی میری مانے، والدین بھی میری مانے، سارے لوگ میری مانے. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کہے کہ بس میں اللہ کی مانوں. یہ اصل چیز ہے. تو جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتے ہیں. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں. تو یہ بڑی زبردست نعمت ہوتی ہے کہ کسی انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی تو کرنی نہیں ہے. بس یہ جذبہ صحابہ کرام میں تھا، اس لیے جہاں قدم اٹھاتے تھے وہاں ان کو کامیابی ہوتی تھی. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جہاں کہیں جاتے تھے، شہنشاہ قدموں میں گر جاتے تھے. کون روکتا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں بیان کر دیا کہ جب تم اللہ کی بات ماننا چاہ رہے ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہو کسی نیکی کے اوپر، کون روکتا ہے؟ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو شیطان ہے نا، انما بے شک یہ شیطان، ذالکم یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ یہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے تمہیں ڈرا رہا ہوتا ہے. یہ نیکی کا کام کرو گے تو تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، دین پہ چلو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، عالم بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اور اگر یہ نیکی کا کام کرو گے تو گھر کو ٹائم کیسے دو گے، فلاں چیز کیسے ہوگی، بہت سارے سوالات ذہن میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے. تو شیطان کا کام یہی ہے کہ نیکی کے خلاف کرنے پہ وہ آپ کو پکا کرے گا، بار بار دلائل دے گا کہ جی یہ نیکی والا کام چھوڑ دو، کیونکہ تیرے لیے بہت ضروری ہے کہ تو چھوڑ دے یہ کام. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر دو طرح کے الہامات ہوتے ہیں، ایک فرشتوں کا الہام ہوتا ہے اور ایک شیطان کا الہام ہوتا ہے. اور فرشتوں کا الہام میں انسان پکا ہو جاتا ہے نیکی کے اوپر، کوئی چیز اس کو ہلا ہی نہیں سکتا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے میں نے یہ کرنا ہے نیکی کا کام، کوئی روک نہیں سکتا. اور شیطان کا الہام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ باقاعدہ بار بار دلائل دے گا نیکی کے کام چھوڑنے کے لیے یا برائی کا کام کرنے کے لیے، بھائی یہ برائی کا کام تو کرنا پڑے گا، تیری ضرورت ہے. لاجیکل پریکٹیکل ریزن ذہن میں آئیں گے کہ جی اس وقت ہم مراقبے میں نہیں بیٹھ سکتے، اور بڑے کام ہیں، آج دین ابھی نہیں پڑھ سکتے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی داڑھی نہیں رکھ سکتے، ابھی ہم سودی کاروبار سے نہیں نکل سکتے، یہ شیطان پکے دلائل دے گا، وہ انسان جو ہے ان دلائل کے لیے جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں.
فلا تخافوہم، اللہ نے حکم فرمایا اس سے نہیں ڈرنا ہے تم نے. وخافونی، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. اور یہ شیطان کے وساوس میں، اس کے الہامات میں آنے والا شخص کون ہے؟ کون ہے جو آسانی سے شیطان کے الہامات میں فوراً آ جاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں
ان الذین اتقوا، بے شک وہ جو تقوی والے لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان،
جب شیطان کے گروہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، فذکروا، بس وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بچ نکلتے ہیں شیطانوں سے.
اللہ،
تو کون بچتا نہیں ہے شیطان کے الہام سے؟ ان الہامات کی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے، نیکی پر جم نہیں سکتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو ذکر اذکار میں ڈھیلا ہوتا ہے، جس کا معمولات کا سسٹم بن ہی نہیں سکتا ہے. ایک دن کیا، پھر ایک دن نہیں کیا، پھر چند دن کیا، پھر چند دن نہیں کیا. جو اللہ کو یاد کرنے میں یکسو نہیں ہو سکتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ فٹ بال والا واپس، شیطان اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے گیند کے ساتھ کھیلتا ہے نا بچہ، اس طرح شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ ذکر ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے. حدیث بات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، دن کے تھوڑے وقت کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے فاقے کو بھی ختم کر دوں گا اور تیرے مسئلوں کو بھی حل کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشاغل سے بھر دوں گا. انسان اپنا وقت نکالتا نہیں ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مشاغل سے بھر دیتے ہیں. وہ کہیں گے جی بس میرے تو بڑے مسئلے ہیں، جی بچوں کے مسئلے ہیں، تو جی فلاں چیز کے مسئلے ہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا. یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا اللہ کو یا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مشاغل سے بھر دیتے ہیں، آپ کی نیت نہیں ہوتی ٹائم نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں. ورنہ ٹائم نکالنے کے لیے ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، باہر جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، رشتے داروں سے ملنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنے فری ٹائم کو اچھا گزارنے کے لیے ٹائم، بہت ساری چیزوں کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ایک نکلتا نہیں ہے تو اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو فارغ کرو میری یاد کے لیے، پھر دیکھو تمہارے سارے کام میں کروں گا، پریشانی میں دور کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل کو مشاغل سے بھر دوں گا. واقعی ٹائم نکلے گا ہی نہیں اللہ کی یاد کے لیے. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، ایسا نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاغل سے بھر دیا ہے، موقع ہی نہیں دیا ہے کہ ہم یاد کرو اللہ کو، اللہ تعالیٰ ہی دور کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو یاد کرنا بھی بڑا ضروری، بہت ضروری. عقل مند انسان ہی وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اول الالباب کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں. اول الالباب کہتے ہیں بہت عقل مند لوگ ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. یہ عقل مند لوگ وہ ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے، تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو آج اللہ کی یاد نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ خوب گیمز کھیلتا ہے. یاد کا مسئلہ یہ ہے، ذکر کا مسئلہ یہ کہ پہلے دل لگتا نہیں ہے، اس کے اندر طبیعت نہیں بنی ہوتی نا ایسے مسلح پہ بیٹھنے کی، اللہ اللہ کرنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دل لگتا نہیں ہے. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شروع میں تو یہ ذکر دوا کی طرح ہے، دوا بھی تو نہیں انسان کو پسند آتی ہے نا، مگر انسان لے لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے میری شفا ہونی ہے. تو ذکر بھی اسی طرح ہے کہ شروع میں تو یہ دوا کی طرح ہے کہ بھئی دل نہیں لگ رہا ہوتا، پھر بھی انسان کرے. اور بعد میں جب دل لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ غذا کی طرح ہے، کھانے پینے کی طرح ہے، جیسے انسان کھانا پینا کھاتا ہے تو کھانا پینا کھاتا ہے تو اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، ہر تھوڑی وقت بعد اس کو بھوک لگتی ہے، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہر تھوڑی دیر بعد یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بس ہر چیز ختم ہو جائے میں اللہ کو یاد کروں.
اسی لیے ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی ماں بچنا والے، وہ مراقبے کو مراقبہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ پریم پیالہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا پیالہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں اللہ کی محبت کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں. چنانچہ ان کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت مراقبہ کرواتے تھے اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، اور لوگ جو ساتھ مراقبہ کرتے تھے وہ اس مراقبے کی کوئی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ آ کے بیٹھتے، کوئی ایک گھنٹے بعد چلے جاتا، کوئی دو گھنٹے بعد چلے جاتا، کوئی تین گھنٹے بعد چلے جاتا، آخر کو جب میں سر اٹھاتا تو سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا، اس وقت میں نفلوں کی نیت مانتا اور تہجد کی نماز شروع کر دیتا. تو جب انسان کا دل لگ جاتا ہے تو پھر یہ مراقبہ دوا کی طرح نہیں لگتا ہے، پھر یہ غذا کی طرح لگتا ہے. انسان کریو کرتا ہے کہ کب مجھے وقت ملے اور میں بیٹھوں اللہ کی یاد میں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جالا کیے ہوئے. اللہ، تو یہ اللہ والے ہر وقت ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کب وقت ملے اور میں اپنے محبوب کی یاد میں ڈوب جاؤں.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
تو اللہ والوں کی زندگی بھر کی یہی دعا، یا اللہ بس یاد میں تیری سب کو بلا دو، زندگی بھر دعا یہی کریں گے، یا اللہ اپنی یاد عطا فرما، اے اللہ فرما اپنی محبت کی انتہا عطا فرما. علامہ اقبال نے شعر لکھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اللہ والے اللہ کی یاد مانگتے ہیں اللہ سے، تو ہم جہاں اور دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اپنی یاد میں مجھے سکون عطا. یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن نے کہہ دیا اللہ کی یاد سب سے بڑی نعمت. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد نصیب فرمائے، اللہ تعالی نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی اپنا سچا خوف عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ ترجمہ یہاں جس پھر کر دیتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، پھر واپس لوٹے مسلمان اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء اور کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، واتبعوا رضوان اللہ اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے، انما ذالکم الشیطان اور یہ جو شیطان ہے، یہ جو ہے شیطان، یخوف اولیاء کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، فلا تخافوہم بس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوئی، تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں یاد اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے نہیں ہے، کوئی نہیں حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.